استاد ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 320، بامقام جامعہ مسجد القدس، اہل حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن، راولپنڈی، مورخہ 2/5/2003، موضوع ہم شرک اور بدعت کا جرم کیوں کرتے ہیں؟ رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679، راولپنڈی.
ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن به اللہ. اگر کسی آدمی کو اس بات کا علم ہو جائے کہ فلاں فلاں چیزوں میں سور کی چربی ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ جو شخص یہ بیچ رہا ہے اور یہ اس سے لے کر استعمال کر رہا ہے، اگر اسے یقین ہو جائے واقعی ان اشیاء میں سور کی چربی ہے، تو یقین ہونے کے بعد یہ خریدار اس دکاندار کے سر پر جوتے نہیں مارے گا، اب تو مغرب زدہ ہونے کی وجہ سے یہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی چیزیں استعمال کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا پروپیگنڈا ہے. یہی حال اس آدمی کا ہے، اگر اس کو یقین ہو جائے کہ واقعی یہ شرک ہے یا بدعت ہے، تو کیا وہ ان مولویوں کے سروں پر جوتے نہیں مارے گا کہ تم نے میرا پیسہ بھی خرچ کروایا، مجھے شرک اور بدعت میں مبتلا کر دیا، اور جس کے بدلے میں میں جہنم میں پہنچ گیا. اب یہ سمجھتا ہے کہ یہ پروپیگنڈا ہے، کچھ نہیں ہے، یا شیطان نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال رکھی ہے کہ ہم نے یہ جو بڑے بنائے ہوئے ہیں یہ اللہ نہیں بنائے ہیں، یہ ہمارے اللہ نہیں ہیں، الہ نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے ہی انہیں کچھ دے رکھا، جیسے کہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے ان کو رب نہیں بنایا، اللہ نہیں بنایا، اللہ نے ان کو دے رکھا ہے، تب یہ مشکل کشا ہے. اور اس بات کا اظہار قیامت کے دن ہوگا. اس تبرا الذی نتبعو من الذی نتبعو ورعو لازا فتقطعت بهم الاسباب. اللہ قرآن میں کہتا ہے اس تبرا الذی نتبعو، جس دن بات کا اظہار کر دیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی جاتی تھی، جن کی بات مانی جاتی تھی، من الذی نتبعو، ان سے جو پیروی کرنے والے تھے، ورا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، اور اللہ کا عذاب اپنے سامنے دیکھیں گے اور اسباب ان کے منقطع ہو جائیں گے. پھر یہ کیا کہیں گے؟ لو انا لنا کرتن فن تبرو کما تبرو منا. وہ یہ کہیں گے کہ اگر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا پھر دیکھو ہم تمہارے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں. تم ہمارے نام کی ہم تمہارے نام کی گیارہویں دیتے تھے, ہم تمہارے نام کے کنڈے بھرتے تھے, ہم تمہارے نام کی نظر و نیاز دیتے تھے, ہم تمہارے نام کا کڑا پہنتے تھے, اپنے بیٹوں کے سروں پر بالوں کی چوٹیاں رکھتے تھے, کسی کے ناک میں کسی کے کان میں تمہارے نام کی بالیاں ڈالتے تھے. اگر اللہ نے ایک مرتبہ ہمیں دنیا میں بھیج دیا, پھر دیکھو جو سلوک تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو وہی سلوک ہم تمہارے ساتھ کریں گے. ابھی کچھ پتہ نہیں. انسان شرک اور بدعت کیوں کرتا ہے؟ گناہ کرتا ہے, دل ملامت کرتا ہے. گناہ کرنے والا چاہے مشرکین مکہ میں سے کیوں نہ ہو, جب وہ گناہ کرے گا دل ملامت کرے گا اور وہ کہے گا میں نے اچھا کام نہیں کیا. لیکن جب کسی بابے کو ماننا ہو, جب کسی کو مشکل کشا یا حاجت والا سمجھنا ہو, پھر وہ یہ نہیں کہے گا میں نے گناہ کیا. کیوں؟ ایک تو وہ لاعلم تھا اور دوسری بات کہ مولویوں نے اتنا اس کو بھر دیا تھا کہ ان کو پوجنا, ان کے نام کی نظر و نیاز دینا, ان کے ساتھ وہ سلوک کرنا, ان کو وہ صفات عطا کرنا جو خالص اللہ کی ہے. یہ اللہ نہیں بنتے, یہ اللہ کے مقرر ہیں, قریب کرنے والے ہیں, یہ ہمارے سفارشی ہیں, اس لیے ان کی پوجا پاٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. قیامت کے دن وہ لوگ جو بزرگوں کی باتیں مانتے تھے کتاب و سنت کے مقابلے میں, اللہ تعالیٰ سے کیا کہیں گے؟ انا اتانا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. اللہ ہم نے اپنے سرداروں کی, اپنے پیروں کی, اپنے بزرگوں کی, اپنے بڑوں کی, اپنے ایمانوں کی بات مانی, فاضلونا السبیل, اللہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. آپ کچھ پتہ نہیں, آپ قرآن پڑھیں, حدیث پڑھیں, ان کو ڈرائیں, ان کے کان پر کیوں تک نہیں رینگتی؟ کیوں؟ جاہل ہیں. شرک کرنے والے جاہل ہیں, بدعت کرنے والے جاہل ہیں, ان کو پتہ نہیں ہم جرم کیا کر رہے ہیں. اس کا پتہ قیامت کے دن لگے گا, جب اللہ سامنے کر دے گا, عذاب سامنے آ جائے گا, جہنم بھڑکتی ہوئی سامنے آ جائے گی اور ان کو اپنے نام اعمال دکھا دیے جائیں گے اور یہ کہیں گے مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها. اس اعمال نامے کو کیا ہے کہ اس نے ہماری چھوٹی اور بڑی ہر برائی لکھ دی. اس وقت کہیں گے اللہ ہم تو مغالطے میں تھے, ہم پیروی کیا کرتے تھے, بات منع کرتے تھے, اطاعت کیا کرتے تھے, اتباع کیا کرتے تھے, لیکن کس کی؟ انا اتانا سادتنا وکبراءنا, ہم نے اپنے سرداروں کی, اپنے بڑوں کی, پیروں بزرگوں کی بات مانی, فاضلونا السبیل, اللہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. اب ان کے لیے یہ کوئی خیریت کی دعا مانگیں گے؟ ان پیروں کے لیے, ان بزرگوں کے لیے, ان اماموں کے لیے, ان بڑوں کے لیے کیا بھلائی کی بات کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ اللہم آتہم ذیحین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا. اللہ نے تو اگر اتہا عذاب دیتا ہے, انہیں دوہرا عذاب دے اور ان پر اپنی بڑی لعنت برسا. قیامت کے دن حضرت علی نہیں پکڑے جائیں گے انشاءاللہ, عبدالقادر جیلانی نہیں پکڑے جائیں گے, امام ابو حنیفہ نہیں پکڑے جائیں گے. پکڑے کون جائیں گے؟ یہ لوگ. حضرت علی جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہہ دیا تھا, اللہ میں نے تو انہیں توحید کی دعوت دی اور تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے, میں نہیں جانتا کہ تیرے دل میں کیا ہے. اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے آئیں تو کن کا عیسیٰ, کیا تو نے کہا تھا؟ حضرت علی سے پوچھیں گے علی, کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے مشکل کشا بناؤ؟ اے محمد بن عبداللہ, کیا تو نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ مدد کہو؟ اے عبدالقادر جیلانی,
کیا تو نے یہ کہا تھا میرے نام کی گیارہویں دو؟ اے علی حجویری کیا تو نے یہ کہا تھا کہ مجھے دادا کہو؟ قیامت کے دن بھارت کا اظہار کہیں گے اللہ ہم نے یہ نہ کہا تھا بلکہ ہم نے یہ کہا تھا، محمد رسول اللہ بھی کہیں گے میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ عیسائیوں اور یہودیوں پر لعنت کرے، اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ آپ یہ کہیں گے اللہ میں نے انہیں کہا تھا لا تتخذوا قبری وصلا، اللہ اپنے امتیوں کو میں نے یہ بات بتا دی تھی کہ میری قبر کو پھٹ نہ بنانا، اس کو پوجنے نہ لگ جانا۔ حضرت علی بھی اور دوسرے بھی سب یہ کہیں گے اللہ ہم نے انہیں بالکل نہ کہا تھا، لیکن ان کے خیال میں واقعی انہوں نے یہی حکم دیا۔ حضرت علی نے یہی کہا، کالا لباس پہنا، کالا چہرہ کر لینا، بھنگ پینا، نماز نہ پڑھنا، بس علی علی کا ورد کرنا، قیامت کا دن ہوگا علی تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ اور جب حقیقت کا اظہار قیامت کے دن سب کے سامنے ہو جائے گا پھر کیا کہیں گے؟ اللہم آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اللہ انہیں دوہرا عذاب دے اور اپنے پاس سے بڑی لعنت ان پر بھیج۔ کیوں؟ فاضلون السبیل، یہ ہماری گمراہی کے سبب پر ہے۔ آپ پیروں کے گھٹنوں کو تم پکڑتے ہو، ان کی ایڑیوں پر ہاتھ لگاتے ہو، ان کے پاؤں کو چھوتے ہو، تمہاری عورتیں ان کے بدن دباتی ہے، پردہ چہرے سے ہٹا لیا جاتا ہے، اپنی نوجوان لڑکیوں کو پیروں کے دربار پر پیروں کی خدمت کے لیے یہ بے غیرت چھوڑ کے چلا آتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا کہا جائے اللہ اس پیر پر لعنت بھیج اور اس کو دوہرا عذاب دے۔ کیوں؟ فاضلون السبیل، یہ ہماری گمراہی کا سبب بنی۔ آج بھی پیروں کے درباروں پر اور ان کی قبروں پر یہ بے غیرت اپنی نوجوان بیٹی چھوڑ کر آتا ہے کہ تو نے پیر کی خدمت کر لی۔ اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کی بہن گھر آئے پیر کے بدن دباتی ہے، کیا قیامت کے دن یہ چھوڑ دے گا اس پیر کو؟ کہے گا اللہ اس کو زمین پر نشان لگن ہوگا تحت اقدامنا، اللہ ہم اس کے اوپر چڑھ جائیں گے اور اس کو اپنے قدموں تلے روندیں گے تاکہ ہمارے دل کی آگ ٹھنڈی ہو۔ لیکن من الاسفلی، تاکہ ان کو پتہ لگ جائے کہ آپ مرید پیر پر چڑھا ہوا ہے، مشکل کشاؤں پر اس کی مخلوق چڑھی ہوئی ہے اور اپنے قدموں تلے رون کر اسے ذلیل و خوار کر رہا ہے۔ آج کسی کو بھلائی کی بات کہو کسی کو کچھ پتا نہیں لگتا، ایسا نشہ چڑھ گیا ہے، ایسا پھندوں مولویوں اور پیروں نے اس کے اوپر ڈال رکھا ہے، ایسے جام نے اس کو پھنسا دیا ہے، شیطان نے اس کو اتنا دھوکہ دے دیا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ سب ہیلے بہانے ہیں، کہانیاں قصے ہیں، حقیقت میں کچھ نہیں۔ آج شریعت کے ساتھ جو سلوک ہم کرتے ہیں، جس کا جو دل چاہتا ہے شریعت کے ساتھ کرتا ہے، اور اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ اللہ کی شریعت میں نبی کو بھی دخل نہیں، نبی وہ بات نہیں کہہ سکتا جس کا حکم اللہ نے نہ دیا ہو، جیسا کہ قرآن کہتا ہے ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین، اگر میرا یہ نبی وہ بات کہے جو میں نے اس کو نہیں کہی، جبرائیل وحی لے کر نہیں آیا، اگر میرا نبی وہ بات کہہ دے میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لوں، میں اس کی شاہ رخ کاٹ دوں، فلا منکم من احد امہ حاضرین، کوئی تم میں سے اس کو بچانے والا نہ آئے کہ اللہ اپنے نبی کے ساتھ تو کر کیا رہا ہے۔ چونکہ ہمیں اس کا احساس نہیں اس لیے جو دل میں آتا ہے کرتے ہیں. جس کا دل چاہتا ہے شریعت کی ٹانگ توڑ دی, بازو توڑ دیا, گردن مروڑ دی, پیر نے, مولوی نے, بڑے نے, خاندان کے رئیس نے, چودھری نے, شریعت کے ساتھ جو دل میں آیا کیا اس لیے کہ پتہ نہیں کہ یہ جرم ہے کتنا بڑا. شرک کے بارے میں آپ نے سنا ہی ہے, اللہ کی ذات میں شرک, اللہ کی صفات میں شرک, اللہ کے احکام میں شرک, یہ تین بڑی بڑی قسمیں ہیں, یا توحید الوہیت, یا توحید ربوبیت, اور توحید اسماء و صفات, یہ تین بڑی بڑی قسمیں ہیں. اور تیسری قسم اللہ کے حکموں میں کسی کو شریک کر دینا. اللہ نے قرآن میں کیا کہا, ان الحکم الا للہ, حکم صرف اللہ کا. ہم نبی کا بھی حکم مانتے ہیں کیوں؟ ہم مرزا قادیانی کو نہیں مانتے نبی کیوں؟ ہم مسلمہ کذاب کو کذاب کیوں کہتے ہیں نبی نہیں مانتے؟ اصل انسی کی نبوت کے ہم قائل کیوں نہیں ہیں؟ صرف اس لیے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا اور کہہ دیا یہ خاتم النبیین ہے, اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, لا نبی آبادی. اور اپنے نبی کے بارے میں, آخری نبی کے بارے میں ہمیں یہ بتلا دیا, میں تو رسول فقط عطا اللہ, جو محمد کی بات مانے گا اصل میں وہ اللہ کی بات مانے گا. اس مسئلے کو سمجھے, قانون سازی میں اللہ کا کوئی شریک نہیں, اس لیے یہ جمہوریت, یہ ڈیموکریسی جس میں قانون کتاب و سنت کے مقابلے میں بنایا جاتا ہے, یہ شرک ہے, کفر ہے. جمہوریت مغربی پیداوار ہے, جس جمہوریت نے اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مقابلے میں قانون سازی کی جائے وہ اسمبلی مشرکوں کی اور کافروں کی اسمبلی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے الانہ الخلق والامر, مخلوق میری ہے اور اس مخلوق پر حکم میرا چلے گا. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے واضح کیا, ولا یشرک فی حکمہ احدا, اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا, بس وہ کہتا ہے حکم میرا, مخلوق میری, میری مخلوق پر میرا حکم چل سکتا ہے اور کسی کا نہیں چل سکتا. فرمایا انہم شرکاء, کیا انہوں نے اللہ کے ایسے شریک بنا رکھے ہیں, شرم لہم من الدین, جو ان کو دین گھڑ گھڑ کر دیتے ہیں, لیٹسٹ دین, لیٹسٹ مسئلہ, پہلا پہلے بارہ وفات تھی, پھر جشن عید میلاد بن گیا, پہلے نبی کے رمنے رو کرتے تھے, اب گھوڑوں کو گدھوں کو سجا کر جلوس نکالتے ہیں نبی کا. اللہ پوچھتا ہے امن ہم سیوا کا, کیا انہوں نے فیکٹری بنا رکھی ہے آرڈیننس کی, جو دل چاہتا ہے آرڈیننس نکال لیتے ہیں؟ امن ہم سیوا کا, کیا انہوں نے اللہ کے ایسے شریک بنا رکھے ہیں, شرعون ہم من الدین, جو ان کو دین گھڑ گھڑ کر دے رہے ہیں. نبی چلا گیا, وہی منقطع ہو گئی, اللہ نے دین مکمل کر دیا, لیکن یہ پرانا دین اس کو قبول نہیں, نیا دین بڑا اچھا لگتا ہے. شیورات کے حلوے ہو, امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے ہو, ہر جمعرات کو ختم ہو, کہیں نبی کی ختم, کہیں مردوں کی ختم, کہیں روحیں آ رہی ہیں, کہیں روحیں جا رہی ہیں. مَا لَمْ يَعْظُمْ بِهِ اللَّهِ, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے
ان کو اس بات کی اجازت ہی نہیں دی کہ یہ دین کا ایک مسئلہ تو پوچھا ایک زبر یا زیر تبدیل کر دیں. ایک جگہ پر اللہ تعالی نے یہ بات کہی, قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون. قل ارأیتم, بھلا بتاؤ تو صحیح, ما انزل اللہ لکم من رزق, جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق اتارا ہے, فجعلتم منه حراما وحلالا, تم اس میں کسی چیز کو حلال کر دیتے ہو کسی چیز کو حرام. یہ بی بی فاطمہ کا ختم ہے, اس کو مرد کھائیں گے تو حرام ہے, عورتوں کے لیے جائز ہے. یہ بی بی فاطمہ کی کہانی پڑی ہے, اس کے نام کا ختم دیا ہے, بی بی پردہ داز تھی اس لیے اس کی نظر و نیاز کو گھر سے باہر لے جانا حرام ہے, گھر کے اندر کھاؤ. مردوں کے لیے حرام ہے, عورتوں کے لیے حلال ہے. اللہ پوچھتا ہے یہ جو اپنی طرف سے بعض چیزوں کو تم حلال بنا لیتے ہو اور بعض کو حرام بنا دیتے ہو, فرمایا قل اللہ اذن لکم, کیا یہ مسئلہ بنانے کی اجازت تمہیں اللہ نے دی ہے؟ ارے بدبختو, یہ دین مکمل ہو گیا, نبی پر دین کی تکمیل ہو گئی, اللہ نے اس دین کو ہمارے لیے پسند کیا. قل اللہ اذن لکم, کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم کبھی کسی چیز کو حرام کر دو اور کسی چیز کو حرام کر دو؟ جس کے دل میں نبی کی محبت ہے وہ جشن عید منائے گا, وہ گھروں پر تیار کرے گا, وہ موم بتیاں جلائے گا, وہ لائٹیں لگائے گا اور گھر میں جشن منائے گا, اپنی بیوی بچوں کو اچھے کپڑے پہنائے گا. اللہ پوچھتا ہے قل اللہ اذن لکم, کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی اجازت دی ہے؟ ام علی اللہ تفترون, یا تم اللہ پر جھوٹ بولتے ہو؟ کوئی ہے مولوی جو اس گچھی کو سجھائے؟ آج اگر کوئی مولوی یہ کہہ دے کہ پانچ نمازیں پرانی شریعت میں تھی, اب فجر کی اور عشاء کی نماز بڑی بھاری ہے, فجر کو اٹھ نہیں سکتے اور عشاء کو ہم نے ڈرامے دیکھنے ہوتے ہیں, اس لیے دو نمازیں معاف, آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اس مولوی کو اس بات کی اجازت دیں گے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کی شریعت میں نبی تک کو اجازت نہیں کہ اللہ کے حکموں کے بغیر وہ کوئی بات کہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس طریقے سے واضح کیا, مشرکین مکہ آ گئے نبی کے پاس, آ کر کہنے لگے اے محمد بن عبداللہ, ہم آپس میں کچھ لے کچھ دے کے اصول کے تحت ایک معاہدہ کرتے ہیں. وہ معاہدہ یہ ہے کہ ایک سال ہم تیرے الہ کو پوچھتے ہیں, دوسرے سال تو ہمارے معبودوں کو پوچھ لینا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر دی, اللہ کے نبی اس بات کو کیسا مان سکتے تھے؟ لیکن چونکہ امت کے عقیدے کو درست کرنا تھا, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ بات سننے پر ڈانٹا اور کیا کہا, ولولا ان ثبتناک, اے اللہ کے نبی اگر ہم تجھے ثابت قدم نہ رکھتے, ولولا ان ثبتناک, اگر ہم تجھے ثابت قدم نہ رکھتے, لقد کتا ترکنو الیہم شیئن قلیلا, تو ہو سکتا تھا کہ تو تھوڑا سا جھک جاتا, ان کے معبودوں کی عبادت تو نہ کرتا لیکن ان کی طرف تھوڑا سا میلان کر لیتا, جھک جاتا. پھر کیا ہوتا؟ اذن لعزتنا کا ضعف الحیات وضعف الممات, اے اللہ کے نبی اگر تو تھوڑا سا جھک جاتا
ہم تجھے دنیا میں بھی تیری زندگی میں بھی دوہرا عذاب دیتے اور تیری موت کا بھی تجھے دوہرا عذاب دیتے. اس اللہ رکھنے کا زہر حیات اور زہر ممات ہم تجھے زندگی میں بھی دوہرا عذاب دیتے اور موت کا بھی تجھے دوہرا عذاب دیتے. ثم لا تجد علینا نصیرا, پھر تو کسی کو ہمارے خلاف مددگار بھی نہ پاتا. ثم لا تجد لک علینا نصیرا, کوئی تیری مدد میں آواز بھی بلند نہ کر سکتا. جب نبی کی یہ حیثیت ہے کہ نبی اللہ کے قانون سے ہٹ کر وحی الہی سے ہٹ کر اپنی طرف سے معمولی سی بات نہیں کہہ سکتا, اگر کہے فوراً رد پکڑ کر اس کو اس کی گردن کاٹ دے اور اس کو خبردار کر دے, دیکھ اگر تو نے ان کی بات مان لی میں تجھے دنیا میں بھی لوگوں کو کہہ رہا ہوں تجھے دہرا ہوگا. اللہ نے اس مسئلے کو, کیونکہ عقیدے سے تعلق رکھنے والا یہ مسئلہ ہے, اس کو کھول کھول کر بیان کیا. فرمایا وَلَمَّنْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم. قانون اللہ کا, اقتدار اللہ کا, گورنمنٹ آف دا پیپل فار دا پیپل بائی دا پیپل, یہ بکواس ہے, جھوٹ ہے, کفر ہے, شرک ہے, یہ جائز نہیں. کیوں؟ الحکم من اللہ والملک من اللہ, یہ حکم اللہ کا ہے, بادشاہ اللہ کی ہے, مخلوق اللہ کی ہے, اللہ کی مخلوق پر اللہ کا قانون چل سکتا ہے, غیر اللہ کی حکمرانی نہیں. اس لیے اللہ نے کیا کہا, وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, جو میرے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ظالم. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, جو میرے بتائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہ فاسق ہے. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, وہ کافر ہے جو اللہ سے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا. ہماری ہائی کورٹ, ہماری سپریم کورٹ, اگر اللہ کے قانون کے مطابق اس کے جج, اس کا چیف جسٹس اگر اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا, اللہ کے قانون کے مقابلے میں گورنمنٹ کا قانون, انگریز کا قانون آئین 73 کا مانتا ہے, وہ فاسق ظالم کافر. کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے. اس بات سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ مسئلہ کتنا گمبھیر مسئلہ ہے, کتنا مشکل مسئلہ ہے کہ شریعت میں, دین میں اپنی رائے کو داخل کرنا یہ حرام, کفر, شرک. اور یہاں جس کا دل چاہتا ہے, جو مولوی اٹھا سپیکر لیا, تیجا کرو گے اتنا ثواب, دسواں کرو گے اتنا ثواب, چالیسواں کرو گے اتنا ثواب, اس میں برسی کرو گے اتنا ثواب, نبی کی عید مناؤ گے اتنا ثواب. اللہ نے دو عیدیں دی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہمیں خوشیوں کی دو عیدیں دی, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. ایک رمضان کے بعد اس کے اختتام پر عید, اور ایک حج کے دنوں میں قربانی والی عید. اللہ نے دو دی, ہم نے تیسری ساتھ ملا دی, چل یہ تیسری عید میلاد النبی کی بنا. اللہ نے پانچ نمازیں رکھی, ہم نے سات بنا دی. اللہ نے قرآن کے 30 پارے بنائے, ہم نے 40 بنا دیے کہ ابو بکر کی بکری دم کھا گئی. کوئی طریقہ ہے؟ کوئی جگہ ہے جہاں پر آپ نے رکنا ہے؟ کتنا مسئلے بنائیں گے؟ ہر روز نیا مسئلہ, ہر روز نیا مسئلہ. آج مولوی نے یہ مسئلہ کر دیا, آج مولوی نے یہ مسئلہ کر دیا. پوچھا آیا کہاں سے ہے؟ کہے گا حرض کیا. نبی کے پیدا ہونے کی تمہیں خوشی نہیں؟ ہاں ہمیں تو خوشی ہے. اچھا خوشی ہے تو عید میلاد مناؤ. اور شریعت سازی میں کئی واقعات آتے ہیں. ایک واقعہ ابو طالب سے تعلق رکھتا ہے, عبداللہ بن ابی سے تعلق رکھتا ہے. جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے سنا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے یہ بات کہی, چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لے, کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جھگڑا کر کے اللہ سے یہ کہوں گا میرے چچا نے بھی لا الہ الا اللہ کہا تھا, اسے بھی بخش. لیکن چچا مر گیا آباز داد کے دین پر, جیسے ہم مرتے. کسی کو اگر کہا جائے کہ دیکھ یہ قرآن میں آیا ہے حدیث میں آیا ہے, کہے گا میرا باپ تو نہیں کرتا تھا, یہ باپ دادا کا دین تو میں نہیں چھوڑ سکتا. برادری کیا کہے گی, لوگ کیا کہیں گے؟ قرآن حدیث کی بات مان لی اور برادری کو چھوڑ دیا, آباز داد کے مذہب کو چھوڑ دیا. ابو طالب نے بھی یہی بات کہی اور کہا امر تو علی دین عبد المطلب, مرتے ہوئے کہنے لگا میں تو اپنے باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں. مر گیا. اللہ کے نبی کو دکھ ہوا, کہنے لگے چچا تو مر, اس بات پر تو مر رہا ہے لیکن میں اپنے رب سے تیری بخشش کی دعا مانگتا ہی رہوں. اس سے پہلے قرآن میں یہ آیت اتر چکی تھی, استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرة فلن یغفر اللہ لہم. اے نبی تو ان کے لیے بخشش مانگ یا بخشش نہ مانگ, اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے بخشش مانگے اللہ نہیں بخشے گا, لگا لے دور. اللہ کے نبی نے یہ بات کہی, چچا تو مر رہا ہے لیکن میں تیری بخشش کی دعا کرتا ہی رہوں گا, اللہ سے تیری معافی مانگتا ہی رہوں گا. اور مفسرین نے دوسرا واقعہ نبی کی والدہ کا ذکر کیا ہے. اللہ کے نبی نے اللہ سے اجازت مانگی, میں چاہوں جو نہ جاؤں, میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کروں یا نہ کروں. دیکھیے کتنا پابند ہے. مستقل کما تھا اللہ کا نبی تھی سیدھا ہے, کیسا میں تجھے سیدھا رہنے کا حکم دیتا ہوں. نبی پوچھتا ہے اللہ میں اپنی ماں کی قبر پر جاؤں یا نہ جاؤں, اگر تیری اجازت ہے تو جاؤں گا اور اگر تو اجازت نہیں دے گا نہیں جاؤں گا. کیوں؟ قانون تیرا, شریعت تیری, تو قانون ساز ہے, میں تیرے قانون کا پابند ہوں. اللہ نے اجازت دے دی, جا. ماں کی قبر پر پہنچے, دل پسیج آیا, ماں کی محبت یاد آئی, ماں کی گود یاد آئی, ماں کا اس کو کھلانا, اس کو نہلانا, اس سے پیار و محبت کرنا, وہ وقت یاد آیا, آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے. نبی بھی روئے, نبی کے صحابہ بھی روئے. رونے کے دوران اپنے رب سے اجازت مانگنے لگے, اللہ تو مجھے اس بات کی اجازت دے کہ میں اپنی ماں کی مسرت کروں, میں اس کی بخشش کے لیے دعا مانگوں تاکہ تو بھی اس کے گناہ بخش دے. اللہ تعالی نے اجازت دے دی اور قرآن کی یہ آیت اتار دی, استغفر لہم او لا تستغفر لہم, اے نبی تو بخشش مانگ یا بخشش نہ مانگ, ان تستغفر لہم سبعین مرتن, اگر تو 70 مرتبہ بھی مانے فلن یغفر اللہ لہم, اللہ نہیں بخشتا. نبی کو پابند کر دیا اور ہم شکر بے مہار ہو جو دل میں آئے کر. تیسرا اس کا شان نزول, عبداللہ بن ابی منافق تھا, مر گیا. اس نے نبی کے چچا حضرت عباس کو قمیض پہرائی تھی جب نبی کا چچا قیدی بن کر آیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اتار کر اس کو پہنائی. کیسی برکت والی قمیض جو نبی کے جسم سے لگی ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قمیض پہنی, ایک عورت نے لا کر دے دی, ہدیہ نبی کو دیا, تحفہ دیا. اور نبی اس وقت رفتار سے کہ آپ قمیض پہنے, آپ کے پاس لباس نہیں تھا. ایک صحابی کہنے لگے کیا پیاری قمیض ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا تیرا دل چاہتا ہے کہ تم یہ قمیض لے. کہا ہاں اللہ کے نبی میرا دل چاہتا ہوں. آپ نے اتار کر اپنے صحابی کو دے دی. نبی کے جانے کے بعد اس کے ساتھی کہنے لگے تو نے اچھا کام نہیں کیا, تجھے پتا تھا کہ نبی کے پاس اور لباس نہیں ہے, انہیں اس قمیض کی اظہر ضرورت ہے اور تو نے نبی کی مجبوری نہ دیکھی اور نبی سے قمیض اتروا کر لے لی. کہا میرے ساتھیوں تمہارا کیا خیال ہے میں نے یہ قمیض کیوں لی ہے. کہا تو ہی بتا کہ تو نے یہ قمیض کیوں لی ہے. کہا یہ قمیض میں نے اس لیے لی ہے کہ میرا کفن بنایا جائے. اس صحابی نے اس قمیض کو استعمال نہیں کیا. کہا میرا یہ دل چاہتا ہے کہ جب مجھے دفن کیا جائے اس قمیض میں دفن کیا جائے جو محمد رسول اللہ نے ایک دفعہ پہن لی. صحابہ تمنا کیا کرتے تھے کاش وہ لباس ہمیں میسر آ جائے تاکہ ہم اپنا کفن اس کو بنائیں جس لباس کو محمد رسول اللہ نے ایک مرتبہ پہنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عبی کا بدلہ دینے کے لیے کہ اس نے میرے چچا کو قمیض پہنائی تھی اپنی قمیض اتار کر اس کو پہنائی, اس کا کفن اس قمیض سے بنایا ہوں. اس کا منہ کھولا, اپنا نیاب کرم اس میں داخل کیا, اس کی جنازہ تیار ہو گئی, نبی پڑھانے کے لیے کھڑا ہو گیا. حضرت عمر پیچھا ہے اللہ کے نبی یہ وہی بدماش ہے جس نے ہماری ماں عائشہ کو یہ کہا تھا. اللہ کے نبی یہ وہی بدماش ہے جس نے جنگ احد میں ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا تھا. اللہ کے نبی یہ وہی بدماش ہے جس نے کہا تھا یہ ذلیل ہے محمد اور میں عزت والا ہوں, مدینے جا کر میں اس کو مدینے سے نکال دوں گا. اے اللہ کے نبی آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے. کہا عمر ہٹا میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا اس لیے کہ میرے رب نے مجھے منع نہیں کیا. یہی کہا ہے استغفر لہم اور لا تستغفر لہم, ان تستغفر لہم سبعین مرۃ. اے محمد اس کے لیے 70 مرتبہ کی جنازہ پر مغفرت کی دعا کر میں ہی بخشتا کی دور لگا دے. اگر مجھے پتہ لگ جائے میرا اللہ 71 مرتبہ اس کے لیے بخشش کی دعا مانگنے پر اس کو معاف کر دے گا, اے عمر میں 71 مرتبہ بھی مانگوں گا تاکہ اس کو اللہ معاف کر دے. یہ نمازی, یہ روزے دار, یہ جہاد میں ہمارے ساتھ جانے والا, لیکن اس کا دل کالا تھا میں اس کی بخشش کی دعا کروں گا چاہے اللہ تعالیٰ 71 مرتبہ بھی اسے معاف کرنا چاہے میں 71 دفعہ بھی اس کے لیے دعا کروں گا. اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. اے اللہ کے نبی تیرے لیے بھی یہ جائز نہیں, مومن کے لیے بھی جائز نہیں ان یستغفروا للمشرکین کہ تو اپنے چچا کی بخشش کی دعا کرے, تو اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کرے, تو عبداللہ بن عبی منافق کے لیے مغفرت کی دعا کرے. نبی تو اتنا پابند کہ نبی اپنی ماں کی قبر کی زیارت کے لیے بھی پوچھے میں جاؤں یا نہ جاؤں. اور نہ میں اس کی مغفرت کی دعا کروں یا نہ کروں، اور تو روش پر بے نہار ہو کہ مریض دو عیدیں دے کر جائے تو تیسری بیچ میں کھڑکا ڈال دے اور کہے کیا حالت ہے، کیا حالت پڑتا ہے ہماری مسجد میں جمعہ پڑھنے والے، کوئی مانے یا نہ مانے کم از کم تو اپنا عقیدہ درست کر لینا چاہیے، عقیدہ توحید تمہارا اتنا صاف و ستھرا ہو کہ قیامت کے دن رب کے دربار میں کھڑے ہو، رب کہے کہ یہ بندہ ساری دنیا سے خفا میرے لیے تھا، میری توحید کے لیے یہ لڑتا رہا تھا، تیرا کیس سرکاری ہو جائے، اپنے عقیدے کو درست کر لے، صحیح عقیدہ کیا ہے، ان حکم الا للہ، قانون الہی میں کوئی کسی کو دخل نہیں، چاہے وہ نبی بھی کیوں نہ ہو اس کو بھی دخل نہیں، وہ بھی پوچھ کر چلتا ہے، جب نبی بھی پوچھ کر چلتا ہے تو اور میں کس بات کی موریاں ہیں، آخر بات
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار شیخ محمد سعید صبا کے بھائی شیخ عبد اللطیف بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، کیا شلوار ٹخنوں پر رکھنا تکبر غرور نہ ہو تو کیا یہ گناہ نہیں ہے، جیسا کہ ابو بکر صدیق کو اجازت تھی، دو حدیثیں آتی ہیں، ایک حدیث یہ ہے کہ جو شخص تکبر سے اپنا کپڑا اپنے ٹخنے سے نیچے کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا ہی نہیں، دوسری حدیث یہ آتی ہے کہ جس شخص کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہوگا اس کا وہ حصہ آگ میں جائے گا، جو آدمی بغیر غرور اور تکبر کے کپڑا نیچے کرے گا اس کا وہ حصہ جہنم میں جائے گا، اور جو غرور اور تکبر سے کرے گا اللہ اس کی طرف دیکھے گا ہی نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا پیٹ بڑا ہوا تھا اور ان کی چادر نیچے ڈھلک جاتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی میری چادر ڈھلک جاتی ہے، آپ نے فرمایا تو ان میں سے نہیں، یعنی جو آدمی جس کا پیٹ بڑا ہوا ہو چادر اس کی ڈھلک جائے اور وہ فوراً اوپر کھینچ دے وہ ان میں سے نہیں، اس کے دل میں، اور نبی نے اس کے ایمان کی ابو بکر کے ایمان کی گواہی دی کہ تیرے دل میں غرور اور تکبر نہیں ہے، اور ویسے بھی چادر ڈھلکنے کے بعد پھر وہ اوپر ہرس لیتے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جو عورتیں آتی ہیں ان سے گزارش ہے کہ پورے چہرے پر نقاب ڈال دیا کریں، صرف آدھا نکاب جس سے آنکھیں دوسرے آدمی کو نظر آتی ہیں ٹھیک نہیں، اس سے پردے کی توہین ہوتی ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ عورت اچھی طرح اپنے چہرے کو ڈھانپے، وہ عورتیں جو آنکھیں نکال لیتی ہیں اس میں سرما بھی لگا ہوا ہے، کاجل لگا ہوا ہے، میک اپ کیا ہوا ہے، یہ فتنے کا سبب ہے اور یہ گناہ ہے، اور قیامت کے دن ان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگر وہ مسئلہ سننے کے باوجود اس بات سے منع نہیں ہوتی، اس لیے آپ اپنی نگاہ آخرت کی طرف رکھیے کہ کہیں آخرت پہ ہم سے سوال نہ ہو جائے کہ تو نے یہ کام کیوں کیا۔ اگر کوئی شخص نکاح کے بعد بیوی پر چند الزام لگا کر کہ میرا کہنا نہیں مانتی، ماں باپ کی عزت نہیں کرتی، اپنے ماں باپ کو بہت یاد کرتی ہے، بیوی کو واپس سسرال چھوڑنے اور پھر لینے کے لیے نہ جائے، تو ایسے شخص کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے؟ کیا صرف 15 دن کے بعد طلاق کو سونپنا درست ہے؟ اس آدمی کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو سمجھائے، صرف یہ اگر الزام ہے تو بری بات ہے، اور اگر وہ یہ حقیقت ہے کہ ماں باپ کی عزت نہیں کرتی، کہنا نہیں مانتی، اس کو سمجھائے۔ طلاق اللہ کے ہاں حلال ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ابغض الحلال، یہ حلال کاموں میں سب سے بری چیز ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں، اس لیے اپنا گھر نہ اجاڑے، اپنی بیوی کو سمجھا کر اس کو مسئلہ بتلائے اور اس کو تبلیغ کرے اور اس کو کہے کہ جو قرآن اور حدیث میں آیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ تسبیح دونوں ہاتھوں پر پڑھنی چاہیے یا صرف دائیں ہاتھ پر؟ دائیں ہاتھ پر پڑھنا افضل ہے۔ مسافہ دونوں ہاتھوں سے جائز ہے یا ایک ہاتھ سے؟ مسافہ ہوتا ہی ایک ہاتھ سے ہے، دونوں ہاتھوں سے مسافہ کرنا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ کافر کہاں سے پیدا ہوئے ہیں؟ حالانکہ نوح علیہ السلام کے دور میں عذاب الہی سے کافر ختم ہو چکے تھے، یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے؟ کافر کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ مسلمان مرد ہو بیٹا کافر پیدا ہو جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں کافر اگر ختم ہو گئے تو بعد میں جو قومیں آئیں کیا اس میں سے اولاد ساری کی ساری مسلمانوں کی تھی؟ نہیں، کچھ مسلمان تھے، کچھ اللہ کا انکار کرنے والے ہیں۔ اپنے آپ پر قیاس کر لیا کریں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اللہ کی بات کہاں تک مانتے ہیں۔ اگر جو بات اللہ نے کہی نبی کے ذریعے آئی آپ نے مان لی تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کوئی کافر ہو ہی نہیں سکتا۔ اور لیکن حالت یہ ہو کہ آپ 100 باتیں سنتے ہیں کہیں جا کر اللہ کی ایک مانتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کافر کے سر پر سینگ ہوتے ہیں؟ اس لیے کافر پیدا ہونا یہ معمولی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ کسی کے دل کو ہدایت پر رکھے، قرآن و حدیث پر ثابت قدم رکھے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔